السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے فقہ القلوب میں سے قیمۃ العلم والعلماء، یعنی علم کی کیا قدر و قیمت ہے اور علم والوں کی کیا قدر و قیمت ہوتی ہے. انشاءاللہ پچھلے سبق کا بھی کچھ خلاصہ بیان کروں گی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جیسا کہ عنوان سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ علم اور علماء، علم اور سکالرز ایک ویلیوبل چیز ہیں، تو پچھلے سبق میں ہم نے اس کے بارے میں کچھ تفصیل پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک مخلوق کی سب سے افضل ترین منازل میں سے نبوت اور رسالت کی منزلت ہے. یعنی سب سے بڑا مقام انسانوں میں سے کس کا ہے؟ انبیاء اور رسولوں کا. اس کے بعد ان کے جو وارث ہیں، جو خلیفہ ہیں، وہ ہیں علماء، جو امت کی تعلیم کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، امت کو ایجوکیٹ کرنے کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اللہ تعالیٰ ان سے کیا چاہتا ہے. گویا بیسیکلی وہ بندوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں، اللہ کی عبادت کے طریقے سکھاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ستارے آسمان کی زینت ہیں، اسی طرح علماء زمین کی زینت ہیں، خوبصورتی ہیں. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ستارے شیطانوں کو رجم کرنے کے لیے ہیں، مار بگانے کے لیے. یہی حال علماء کا ہے، یہ انسانوں اور جنات کے شیطانوں کو رجم کرنے کے لیے ہیں، ان کو مارنے کے لیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے علماء کو اپنے دین کے پہرے دار، پہرا دینے والے، نگرانی کرنے والے، حفاظت کرنے والے بنایا، اور علم کی نعمت بندوں پر سب نعمتوں میں سے افضل ترین نعمت ہے. یعنی جتنی بھی نعمتیں انسان کو ملی ہیں، مال، اولاد، عزت، جاہ، شہرت، چاہت، محبت، جو کچھ بھی ملا ہے، ان سب میں سے افضل علم ہے، کیونکہ وہ ایک روشنی ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے فضل و کرم اور اپنے احسان کو جو اس نے اپنے انبیاء اور اپنے رسولوں اور اپنے بندوں پر کیا، اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو علم عطا کیا. یعنی جہاں علم کی نعمت کا ذکر ہے، اس کو اپنا احسان بتایا. جیسے وہ آتا ہے نا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اسی طرح ایک اور آیت بھی ہے جس میں آتا ہے، جہاں یہ آیت ختم ہوتی ہے وہاں آتا ہے فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اس مقام پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے یہ نعمت ہمیں عطا کی ہے. پھر وہ کہتے ہیں، پچھلے سبق کا خلاصہ ہے، اس سے کنیکٹ کر رہی ہوں آپ کو، کہ جہاد کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے ہاتھ اور تیر و تفنگ سے جہاد کرنا، یعنی اسلحے سے، اور اس میں ہر طرح کے لوگ شریک ہوتے ہیں. اور دوسرے ہے حجت اور بیان، یعنی دلیل اور بیان کے ساتھ جہاد کرنا، اور یہ پیغمبروں کے پیروکاروں میں سے خاص لوگوں کا جہاد ہوتا ہے، اور یہ علماء کے آئمہ کا جہاد ہے جو دلیل سے، حجت سے، بیان سے جہاد کرتے ہیں. اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ دونوں جہادوں میں سے افضل ہے، کیونکہ اس کی افادیت بہت زیادہ ہے اور اس کی مشقت بھی بہت ہے. کیونکہ دوسری جنگ جو ہوتی ہے وہ تو ایک وقتی ہوتی ہے، لیکن یہ تو ساری زندگی کے لیے، جو بھی اس میدان میں آتا ہے پھر وہ اپنی ساری ساری زندگی لگا دیتا ہے. اور اس کی وہ دلیل لاتے ہیں، وجاہدھم بہ جہادا کبیرا، کہ اس قرآن کے ساتھ ان سے جہاد کرو، بہت بڑا جہاد، جہادا کبیرا. تو اسی لیے اس کو وہ بڑا جہاد کہتے ہیں جو علم کے ذریعے کیا جاتا ہے، جہالت کے اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے. پھر یہ بھی ذکر کیا کہ علم کا اجر و ثواب منقطع نہیں ہوتا، کبھی ختم نہیں ہوتا. اور پھر اس کا ثواب یا فائدہ صرف دنیا میں نہیں ہوتا، مرنے کے بعد بھی انسان کو ہوتا رہتا ہے. انسان اپنی قبر میں ہوتا ہے، اور اس کا وہ علم جو اس نے بندوں کو سکھایا ہوتا ہے، اس کے بعد بندے اس سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کا اجر و ثواب، اس کا جو یعنی انعام ہے، وہ اس کو قبر میں بھی پہنچتا رہتا ہے، اس کے درجات مسلسل بلند ہوتے رہتے ہیں، اور جب تک اس کے علم سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے اور جب تک لوگ اس سے فیضیاب ہوتے رہیں، اس سے استفادہ کرتے رہیں، تو اس شخص کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. تو گویا وہ بندہ مر جاتا ہے لیکن اس کا علم نہیں مرتا. اب دیکھیں امام بخاری تو فوت ہو گئے لیکن ان کی کتاب وہ تو زندہ ہے، اب تک سب لوگ پڑھتے ہیں، ہر اسلامی ملک میں پڑھی جاتی، صرف ایک زبان میں نہیں کئی زبانوں میں سیکھی جاتی ہے. تو اس طرح علم والے کبھی مرتے نہیں ہیں، یعنی مر کے بھی نہیں مرتے، کیونکہ ان کا چھوڑا ہوا علم نہیں مرتا، ختم نہیں ہوتا. ان کے چھوڑے ہوئے طالب علم اور پھر ان کے آگے طالب علم، اور ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے. اور علم کی اہمیت اور اس کے شرف اور فضل کی وجہ سے اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ مزید علم حاصل کریں. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور عالم ایک چراغ کی طرح ہوتا ہے، جو بھی اس کے قریب ہوتا ہے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، یعنی جو روشنی کے قریب ہوتا ہے وہ روشنی سے فائدہ اٹھاتا ہے. جیسے کنواں ہوتا ہے کہ لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور سیراب ہوتے ہیں، اور ان سب میں خیر ہے، کوئی کنواں ہے تو کوئی روشنی ہے تو کوئی اور فائدے. مختلف طریقے سے علماء لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ہی نفع بخش سودا ہے، علم کی دنیا کے ساتھ وابستہ ہو جانا، اور اس سے کبھی بھی انسان کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑا ہو. میرے کزن ہوتے ہیں رفیع الدین ہاشمی، جنہوں نے اقبالیات میں کافی کام کیا ہوا، جب بھی میں آتی ہوں تو میں اسے ضرور ملنے جاتی ہوں، ظاہر ایک رشتہ داری ہے. تو الحمدللہ ان کے گھر میں ایک کمرہ جو ہے زمین سے چھتوں تک کتابیں کتابیں ہیں، جو ان کا کمرہ ہے جہاں وہ ہوتے ہیں. اور پھر ان کے ہر جگہ پر کہیں کتاب کے اندر نشان لگا کے، کوئی جائے نماز کے پاس پڑھی ہے، کوئی بیڈ کے پاس پڑھی ہے، کوئی کہیں پڑھی، یعنی سارے گھر میں کتابیں کتابیں اور پڑھنے سے واسطہ. ہم سب بھی دیکھیں کہ ہمارے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ کون سی کتاب پڑھی ہے اور کچن میں کون سی پڑھی ہے. اور ٹھیک ہے ہم نے اس کا آلٹرنیٹ ڈھونڈ لیا ہے، آڈیو سے سنتے رہتے ہیں چیزیں، لیکن پڑھنا بھی چاہیے اور پڑھے لکھے نظر بھی آنا چاہیے. پڑھے لکھے لوگوں کے گھر میں کتابیں ہوتی ہیں، پڑھنے والوں کے گھر میں کتابیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ کتابیں ہوتی ہیں. یا پھر یہ ہے کہ اگر اسکرین پہ آپ پڑھتے ہیں، جیسے بہت ساری کتابیں نہیں اٹھا سکتے، تو کنڈل پہ یا لیپ ٹاپ پہ یا پھر آئی پیڈ پہ یا جو بھی چیز آپ کو میسر ہو، لیکن پڑھنے کی کوئی نہ کوئی چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑی دولت ہے جس کو ہم اگر ایک دفعہ کتاب لے لی ہے تو بس زندگی بھر کے لیے ہماری ساتھی بن جاتی ہے، اور اس دولت سے ہم بار بار بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور سب سے بڑی دولت تو خود قرآن مجید ہے کہ جس کو جتنا بھی پڑھا جائے کم ہے. پیج نمبر 526 سے، وَبِقَدَرِ تَوَجُّهِ السَّامِعِ اللَّهُ يُلْهِمُ الْمُتَكَلِّمَ، اور جتنی سامعین توجہ کرتے ہیں اتنا اللہ خطاب کرنے والوں کو الہام کرتا ہے. یعنی سننے والے جتنی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، بولنے والے کے دل میں اللہ اسی اعتبار سے الہام کرتا ہے، کیونکہ یہ تو ایک ذریعہ ہوتا ہے نا بندوں تک پہنچانے کا. اگر وہ لینے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ دینے والے کو اور دیتا جاتا ہے تاکہ وہ اور بانٹے، لیکن اگر لینے والے تیار نہ ہو اور ان کی توجہ نہ ہو اور دلچسپی نہ ہو تو پیچھے سے سپلائی بھی کم ہو جاتی ہے. اس لیے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ میں سے جو لوگ کوئی کلاس لیتے ہیں یا درس دینے کے لیے جاتے ہیں، تو انہوں نے یہ ایکسپیرینس بھی کیا ہوگا کہ جو مجلس اچھی ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ ایسی ایسی باتیں دل میں ڈالتا ہے کہ جو آپ گھر سے سوچ کر بھی نہیں گئے ہوتے، آپ کی وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی، اور آپ کا دل کھلتا چلا جاتا ہے. تو وہ دراصل اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر رہا ہوتا ہے. مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے، اور یہ دین کی سمجھ اسی کے اندر ہوتی ہے جس کے اندر پھر اس کی طلب ہوتی ہے اور قدر و قیمت ہوتی ہے. تو قیمت العلم، جو علم کی قیمت پہچانتا ہے وہ اس کی قدر کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ جو لوگ ہیرے جواہرات کی پہچان رکھتے ہیں، سونے چاندی کی پہچان رکھتے ہیں، اس کی قیمت بھی جانتے ہیں، اور جن کو پہچان نہیں ان کے لیے کچھ بھی نہیں. جو لوگ جانتے ہیں نا، وہ کسی کے ہاتھ میں بس ایک بڑی رنگ دیکھ لیں فوراً اندازہ کر لیتے ہیں کہ اس کی قیمت کیا ہے اور اس کی ورتھ کیا ہے. اور میرے جیسے جن کو پتہ نہیں ان کے لیے برابر ہے آرٹیفیشل یا ریئل. وہ کہتے ہیں فَإِنْ أَعْرَضَ النَّاسُ عَنْهُ بِقُلُوبِهِمْ اِلْتَبَسَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ، بس اگر لوگ اپنے دلوں کے ساتھ اس سے اعراض کر لیں، یعنی دل ادھر ادھر کر لے، توجہ نہ کرے، تو یہ معاملہ ان پہ خلط ملط ہو جاتا ہے، یعنی سکھانے والا بھی کنفیوز ہو جاتا ہے. کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین قرأ خلفہ احد الصحابۃ فی الصلاۃ، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ میں سے کسی نے بلند آواز میں قرآن پڑھا. کئی لوگ ہوتے ہیں سورۃ یاسین رٹی ہوئی ہوتی ہے، تو تراویح میں جب وہ خواتین شریک ہوتی ہیں اور امام سورۃ یاسین شروع کر دے، پھر تو سب کو ساتھ پڑھنا ہوتا ہے. شکر ہے وہ سن نہیں رہا ہوتا، ورنہ اس پہ بھی معاملہ خلط ملط ہو جائے، چپ رہتے ہی نہیں. کئی دفعہ میں نے ایکسپیرینس کیا، خواتین ساتھ ہی راگ لگانا شروع ہو جاتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے اور پیچھے سے کسی نے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا ما لی انازع القرآن، اخرجہ ابو داؤد و ترمذی، مجھے کیا ہوا ہے کہ میں قرآن کی قرآت میں الجھ رہا ہوں. اور یہ ریزن تھی پیچھے والے کی. تو اسی طرح طالب علم اگر توجہ نہ کرے یا سو رہا ہو کلاس میں اور استاد کی نظر بار بار اس پہ پڑے، تو پھر کیا ہوتا ہے، جو اس کے اندر جو خیالات کا یا تھاٹس کا فلو ہوتا ہے وہ بریک ہونے لگتا ہے اور پوری طرح وہ دے نہیں پاتا. والعلماء قسمانی، علماء دو قسم کے ہوتے ہیں. نمبر ایک اہل الایمان والتقوی، تقوی اور ایمان کے حاملین. وہم العلماء باللہ و اسمائہ و صفاتہ و دینہ و شرعہ، فہؤلاء فی اعلی الدرجات وہم ورثۃ الانبیاء. یہ وہ علماء ہیں جو اللہ کی ذات، اس کے اسماء اور اس کی صفات، اس کے دین اور شریعت کا علم رکھنے والے ہیں. یہ سب سے اعلی درجات میں ہیں اور یہ انبیاء کے وارث ہیں. یعنی وہ علماء جن کے اندر ایمان ہو، تقوی ہو اور اللہ کی معرفت ہو، اس کے ناموں کی، اس کی صفات کی، اس کے دین کی، اس کی شریعت کی، یہ اعلی درجے کے علماء ہیں. نمبر دو علماء السوء، علماء سوء، برے عالم. وہاؤلائک المنخلی یخرج من الدقیق منہ الدقیق الطیب، یہ چھلنی کی مانند ہیں، چھاننی جس کو کہتے ہیں، چھلنی کی مانند ہیں، جس سے عمدہ آٹا تو نکل جاتا ہے، چھان بورا باقی رہ جاتا ہے. وتبقى فیہ النخالۃ، اور چھان بورا باقی رہ جاتا ہے اس میں. وتخرج من افواہہم الحکمۃ، ان کے منہ سے تو حکمت نکلتی ہے. ويبقى الغل في صدورهم، اور ان کے دلوں میں کھوٹ باقی رہ جاتا ہے. العلم يخرج من افواههم، علم ان کے منہوں سے نکلتا ہے. واجوافهم منه مقفره، اور ان کے دل اس سے خالی اور بنجر ہوتے ہیں. دلوں میں لوگوں کے خلاف بغض اور نفرتیں اور عداوتیں اور حسد اور برے جذبات اور بدگمانیاں بھری ہوئی ہوتی ہیں، یا نیتیں خراب ہوتی ہیں علم سیکھنے اور سکھانے کے پیچھے. تو ایسے علماء جو ہیں وہ علماء سوء ہوتے ہیں، جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی بجائے نقصان دیتے ہیں. کیونکہ جب ایک طالب علم مثلا دیکھتا ہے کہ اس کا استاد غیبت سے منع کرتا ہے اور وہ خود غیبت کرتا ہے، وہ بدگمانی سے منع کرتا ہے اور خود اس نے دل میں لوگوں کے خلاف بدگمانیاں پالی ہوئی ہیں، وہ لوگوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے اور خود بد اخلاقی سے بات کرتا ہے، یعنی اس کے قول اور فعل میں تضاد ہے، تو اس کے شاگردوں کی کیا تربیت ہوگی؟ تو اس معیار پر ہم سب کو اپنے آپ کو پرکھ کر دیکھنا چاہیے، چیزوں کو، لوگوں کی باتوں کو دلوں میں بھر کے نہیں رکھنا چاہیے، غم اور غصے اور اس طرح کی چیزوں کو، کیونکہ علم ایک روشنی ہے حقیقی معنوں میں. جس کے اندر روشنی آتی ہے پھر اس کا اندھیرا چلتا چلا جاتا ہے. فہؤلاء یأکلون الدنیا بالدین، یہ لوگ دین کے سبب سے دنیا کھاتے ہیں. ویقولون علی اللہ غیر الحق، اور اللہ کی ذات پہ ناجائز باتیں کہتے ہیں. فہم اول من تسعر بہم النار، تو سب سے پہلے ان کے ساتھ جہنم کو بھڑکایا جائے گا. لأنهم ضلوا وأضلوا غيرهم، کیونکہ یہ خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا، یعنی انہوں نے دین کو ایک کھیل تماشا بنا رکھا ہے، بس ایک وقت گزاری کا مشغلہ بنا رکھا ہے، حقیقت میں نہ خود عمل کرتے ہیں اور نہ ہی عمل کی دعوت دیتے ہیں. وطلب العلم الشرعی وتعلیمه فرض عین علی کل من آتاه اللہ فهما وحفظا، شرعی علم حاصل کرنا اور اس کی تعلیم دینا ہر اس شخص پر فرض عین ہے جسے اللہ نے فہم اور حافظے کی قوت عطا کی ہے. غور سے پڑھیں جملہ دوبارہ، کیا کہا ہے میں نے ترجمے میں؟ وطلب العلم الشرعی، شریعت کا علم، دین کا علم، وتعلیمہ، اور اسے آگے سکھانا، فرض عین، ہر اس شخص پر فرض ہے، فرض عین ہے، کوئی چھٹکارا نہیں، علی کل من آتاہ اللہ فہما و حفظا، جس کو اللہ نے سمجھ اور حفظ کی طاقت دے رکھی ہے، یعنی جس کو اللہ نے عقل دے رکھی ہے، سمجھ لیتا ہے بات کو. اور اس میں ضروری نہیں کہ بہت بڑا بڑا عالم بنے انسان، لیکن جتنا بھی وہ سیکھ سکتا ہے اور پھر آگے جتنے بھی لوگوں کو سکھا سکتا ہے جو بھی اس کے دائرہ کار میں، جیسے ایک ماں ہے اگر نہیں باہر نکل کے کچھ کر سکتی ہے اور اگر اپنے بچوں کو ہی بہترین چیزیں سکھاتی ہے تو وہ بھی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو ہم لوگ اوکاڑا میں تھے تو خاتون بتا رہی تھی، وہ تو 7 سال کی بچی تھی یا کچھ، اگر میں بھول رہی ہوں تو میری اصلاح کر دیجیے، کہ پتہ نہیں وہ ان کو کئی کتابیں پڑھا رہی ہیں اپنی بچی کو. اور اسی طرح پچھلے دنوں ایک خاتون سے میری ملاقات ہوئی مدینہ میں، تو انہوں نے اپنی 2 بچیوں کو خود قرآن حفظ کرایا. تو بعض اوقات ہم یہی کہتے ہیں کوئی اچھا استاد نہیں بچوں کے لیے ملتا، اسلامی اسکول نہیں ملتا، اب ہم کیا کریں؟ تو جو ماں خود دین پڑھی ہوئی ہو وہ اپنے گھر میں بچوں کو سکھا سکتی. ہمارے والد نے ہمیں گھر میں دین سکھایا، ہم کسی مدرسے میں نہیں گئے، اور اچھا ہوا نہیں گئے، ورنہ پتہ نہیں کتنی ریجیڈیٹی آ جاتی اور کتنا سیکٹیرین نظام آ جاتا. اور تو وہی چیز جو یعنی دین کی تعلیم تھی انہوں نے اپنے لیے فرض عین سمجھا ہوا تھا کہ سب سے پہلے تو اپنے بچوں کو پڑھانا. اگر ہر ماں یہی تہیہ کر لے کہ میں نے کچھ نہ کچھ وقت اپنے بچوں کے ساتھ ضرور دینا، یعنی بچے ہیں نا آپ کی محبت کرتے ہیں آپ سے، ٹھیک ہے لاپرواہ ہوتے ہیں سمجھتے نہیں، لیکن آپ ان سے کہیں مجھے 5 منٹ تمہارے چاہیے، میں یہاں سے شروع کر دوں، 5 منٹ چاہیے تمہارے، ہیں 5 منٹ؟ ہاں ہیں، چلو بیٹھ، چلیں یہ شروع کرتے ہیں، یہ تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، اچھا تم ہی پڑھ کے سناؤ مجھے، تم ہی کرو. تو میں نے اپنے بیٹے کو چھوٹی چھوٹی کئی حدیث کی کتابیں صرف اسی طرح پڑھائی، صبح اسکول جانے سے پہلے اس کو میں لازم کرتی تھی کہ 5 منٹ اس کام کے لیے، کیونکہ ہمارے والد ہمیں اسکول جانے سے پہلے پڑھاتے تھے، تو وہی طریقہ میں نے جاری رکھا. تو الحمدللہ جب وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو شروع میں تو نفس جو ہے نا وہ قبول نہیں کرتا، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ عادی ہو جاتا ہے، پھر اس کو مزہ آنے لگتا ہے. یعنی ابتدا میں اس کو ایسی چیزوں میں مزہ نہیں آتا، یعنی خاص طور پر وہ بچے جو دنیا میں بہت ڈوبے ہوئے ہیں نا، ان کا دھیان، دل، دماغ، صلاحیتیں، ہر چیز اس میں لگی ہیں، ان کو جب قرآن کی بات بتاتے ہیں تو وہ ان کو اجنبی لگتی ہیں، ان کے دل کو نہیں لگتی، ان کو مزہ نہیں آتا. لیکن اگر آپ صبر کے ساتھ چلتے رہیں، ہمت ہارے نہیں، ایک ایک آئے، دو دو آئے پڑھتے رہیں ان کے ساتھ، اور زیادہ خود نہ بولیں، ان سے بلوائیں، اور اگر نہ مانے تو ان سے سوال کریں، اچھا تم یہ بتاؤ کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قرآن پڑھیں؟ اور پھر اللہ نے یہ بھیجا کیوں؟ اگر ہم نے اس کو پڑھنا نہیں تو بھیجا کیوں؟ نہیں، جو بچے بڑے ہو گئے میں ان کی بات کروں، چھوٹے تو خیر مان جائیں گے آپ کی بات، اور کہیں ایک پورا وہ طریقہ ہے جس پہ آپ لے سکتے ہیں ان کو. تو گھر سے شروع کریں، اور تھوڑا تھوڑا کر کے، ایک ایک آیت کر کے، دو دو آیتیں کر کے، اللہ کا نام لے کے، اللہ سے دعائیں کر کے، تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے کے بعد ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا. آپ نے ان کو مرچیں کھانے کا عادی کیسے بنایا؟ کیسے کھلا لیتے ہیں سالن ان کو؟ آپ نے کیسے عادت لی؟ آپ کو خود کیسے عادت پڑی مرچیں کھانے کی؟ تو پہلے دن تو منہ کاٹا ہوگا نا بچوں نے، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہی ٹیسٹ بن گیا. مرچیں نہ کھانے میں تو مزہ ہی نہیں آتا. ولا يقال للعالم رباني حتى يكون عالما معلما عاملا، اور کسی کو عالم ربانی نہیں کہا جا سکتا جب تک وہ علم حاصل کرنے والا، تعلیم دینے والا اور عمل کرنے والا نہ ہو. یہ 3 کام ہیں کرنے کے. آپ زندگی کے کسی بھی موڑ پہ پہنچ جائیں، آپ وہاں ٹھہرے نہیں، ٹھہرنا نہیں، آگے سیکھتے جانا ہے، سیکھتے جانا ہے، سیکھتے جانا ہے، خود گرو کرنا ہے. آپ میں سے جتنے بھی اسٹوڈینٹس ہیں وہ تو پڑھ ہی رہے ہیں، لیکن جتنے انچارجز ہیں یا ٹیچرز ہیں وہ سب بھی اپنے لیے لازم کریں کہ کوئی نہ کوئی مزید کورس خود بھی کرتے رہیں. عالماً علم حاصل کرتے جانا، معلماً سکھاتے جانا، چاہے ایک بندے کو سکھائیں، گھر سے شروع کریں. اور کوئی نہیں، گھر والا کوئی بچہ نہیں مانتا، نہ ہسبینڈ، کوئی بھی نہیں مانتا. گھر کی میڈ کو پکڑ لیں، وہ تو مانے گی نا بےچاری غریب، وہ تو ہوگی. اور کئی تو ہم سے بھی زیادہ ذہین ہوتے ہیں. عاملاً، عمل بھی کریں. یہ 3 لفظ کی ورڈز ہیں، عالم معلم عامل، یا یوں بھی کر سکتے ہیں اس کو، عالم عامل معلم، علم حاصل کریں اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی سکھائیں. فالعالم الربانی سبب لبقاء اعمال الدین و ادائها علی الوجه الصحیح. عالم ربانی دین کے اعمال کے باقی رکھنے اور ان کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے. کما ان الداعی سبب لبقاء الدین ذاتہ و کثرت الداخلین فیہ، جیسا کہ دعوت اللہ کا کام کرنے والا سبب ہے خود دین کو باقی رکھنے میں اور دین میں داخل ہونے والوں کی کثرت میں. یعنی ایک داعی ہوتا ہے نا جو دین کی طرف دعوت دیتا ہے، مثلا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں، آئے ہماری کلاس میں، آئے ہمارے درس میں، نان مسلمز کو اسلام کی طرف، مسلمانوں کو دین سیکھنے کی طرف بلاتے رہتے ہیں، موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں، انوائٹ کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ داعی کہلاتا ہے. لیکن جو اندر بیٹھ کے پڑھاتے رہتے ہیں وہ معلم کہلاتے ہیں. وَكَمَا وَكَّلَ اللَّهُ الشَّمْسَ بِالْإِنَارَةِ فِي الْعَالَمِ كُلِّهِ كَذَلِكَ وَكَّلَ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ بِنَشْرِ الْهِدَايَةِ فِي الْعَالَمِ كُلِّهِ، جیسا کہ اللہ نے سورج کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ پوری دنیا میں روشنی دے، اسی طرح اللہ نے مسلمانوں کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ تمام دنیا میں ہدایت کی نشر و اشاعت کریں، قرآن فار آل، سب تک پہنچانے کی فکر کریں، کوئی نہ رہ جائے، کوئی محروم نہ رہ جائے. فالدعاۃ الی اللہ یدعون البشریۃ الی عبادۃ اللہ وحدہ لا شریک لہ، پس اللہ کی طرف دعوت دینے والے لوگ انسانیت کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف دعوت دیتے ہیں. والعلماء یعلمون الناس کیف یعبدون اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور علماء لوگوں کو اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کیسے کریں. یعنی کچھ دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں اللہ کی عبادت کریں، اور کچھ طریقے بتا رہے ہیں کہ کیسے کریں. تو ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہے، سب اس اجر میں برابر کے شریک ہیں. فما احوج البشریت الی ہؤلاء وہؤلاء، تو انسانیت کو کتنی زیادہ ضرورت ہے ان لوگوں کی بھی اور ان لوگوں کی بھی، داعین کی بھی اور معلمین کی بھی. وما اعظم اثرهم علی البلاد والعباد، اور ان کے اثرات اور نتائج کیا ہی عظمت والے ہیں شہروں پر بھی اور بندوں پر بھی. یعنی جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کے اثرات کتنے زیادہ پھر بندوں پر پڑتے ہیں کہ وہ بھی خیر کی طرف آ جاتے ہیں. یعنی آپ زبان سے کچھ بھی نہ کریں، آپ صرف تلاوت کرتے جائیں، پوچھا لگا رہا تھا اور ساتھ ساتھ تلاوت کیے جا رہا تھا. جو نہیں پڑھتے ان کے لیے بھی کتنی انسپریشن ہے کہ اگر یہ پڑھ سکتا تو ہمیں بھی پڑھنا چاہیے، ہمیں تو ایسا قرآن نہیں آتا پڑھنا. وما اعظم اجورهم واكثر حسناتهم، ان کے اجر کیا ہی عظیم ہیں اور ان کی نیکیاں کتنی زیادہ ہیں، کیونکہ جتنے لوگوں کو وہ بلا کر لائے انہوں نے جو سیکھا اندر آ کے وہ سارا اجر سمیٹ لے گئے جو عمل کریں گے باہر جا کے. فالدعاۃ والعلماء ورثۃ الانبیاء، بس دعوت اللہ کا کام کرنے والے اور علماء انبیاء کے وارث ہیں. ویجب علیہم من البیان ما وجب علی الانبیاء، اور ان پر بھی بیان کرنا ویسے ہی واجب ہے جیسے انبیاء پہ واجب تھا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دعا الی ہدن، جس نے ہدایت کی طرف دعوت دی، کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ، اسے اس ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے اجر کے برابر اجر ملے گا. لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. ومن دعا الى ضلالت، اور جس شخص نے کسی گمراہی کی طرف دعوت دی، کان علیہ من الاثم مثل آثام من تبعہ، اس پر اس کی پیروی کرنے والوں کے برابر گناہ کا بوجھ ہوگا. لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اخرجہ مسلم. چیپٹر ختم ہوا، نیکسٹ چیپٹر ہے نمبر 9، فقہ العلم والعمل، علم اور عمل کی فقہ، یعنی علم عمل کے لیے ہے. قال اللہ تعالی، امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمة ربه قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا وہ شخص جو فرما بردار ہو، قانت، رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرنے والا، ساجد، اور قیام کرنے والا ہو، قائم، آخرہ سے ڈرتا ہو، یحذر الآخرہ، ویرجو رحمت ربہ، اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو، کہہ دیجئے کیا وہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ بے شک نصیحت تو عقل والے ہی پکڑتے ہیں، سمجھ تو بات انہی کو آتی ہے جن کے اندر عقل ہوتی ہے۔ وقال اللہ تعالی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيینه حیاۃ طیبہ ولنجزینهم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون۔ سورۃ النحل 97۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، تو ہم ضرور بضرور اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اس کی چھوٹی سی مثال، چھوٹی سی مثال، جو شخص پانچ وقت نماز پڑھتا ہے، اس کے پاؤں مٹی میں آلودہ رہ سکتے؟ آپ بعض اوقات جانتے ہیں نا، کسی گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں، اسے کوئی دوا لینے کے لیے اندر جاتے ہیں، راستے میں کتنے ہی سارے لوگ، کوئی بیگرز، کوئی دوسرے تیسرے چل پھر رہے ہوتے ہیں، جوتوں کے بغیر، کبھی جوتے بھی پہنے ہوتے ہیں، بالوں میں بھی مٹی، منہ پہ بھی مٹی، ہاتھ بھی گندے، سارا جسم۔ تو میں سوچتی ہوں کہ اگر یہ لوگ نماز کا اہتمام کر لیں، نماز کے ٹائم صرف مسجد چلے جائیں، جنہوں نے جو کرنا ہے وہ تو کر ہی رہے ہیں، صرف مسجد چلے جائیں، وہاں تو پانی ملتا ہی ہے نا مسجد میں، تو اپنا منہ ہاتھ دھو لیں اور نماز پڑھ لیں، کپڑے صاف رکھنے پڑیں گے ان کو، تو کس طرح انسان پاک صاف ہو جاتا ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ دنیا میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نیک عمل کی جزا دیتا ہے، اور آگے تو پھر بہترین اجر ہے، اور البتہ ہم ضرور انہیں ان کے اچھے اعمال کا بہترین اجر عطا کریں گے جو عمل وہ کیا کرتے تھے۔ الناس فی العلم والعمل اربعۃ اصناف، علم اور عمل کے اعتبار سے لوگوں کی چار قسمیں ہیں، چار طرح کے لوگ ہیں۔ الاول من رزقہ اللہ علما وعملا، پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ نے علم اور عمل یعنی دونوں ہی عطا فرمائے۔ وہاؤلاء خلاصۃ الخلق، اور یہ تمام مخلوقات کا نچوڑ ہے، خلاصہ یعنی کریم ہے، نچوڑ کی بجائے اگر کریم۔ وَأَئِمَّةُ هَذَا صِنْفِ الْأَنْبِيَاءُ وَالرُّسُلُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، اور اس قسم کے جو ائمہ ہیں وہ انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والسلام ہیں۔ وَهُمْ فِي ذَلِكَ دَرَجَاتُ، اور وہ اس بارے میں مختلف درجات رکھتے ہیں، یعنی انبیاء کے بھی درجات ہیں۔ فَأَفْضَلُهُمْ أُولُو الْعَزْمِ، ان میں سب سے افضل أُولُو الْعَزْمِ رسل ہیں۔ ثُمَّ يَلِي الْأَنْبِيَاءَ أَتْبَاعُهُمْ مِنَ الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَهُمْ فِي ذَلِكَ دَرَجَاتٌ مُتَفَاوِتَةٌ، پھر انبیاء کے بعد درجہ ہے ان کے پیروکاروں کا، صدیقین، شہداء، صالحین کا، اور وہ اس میں مختلف درجات رکھتے ہیں، یعنی ہر ایک کا لیول فرق ہوتا ہے۔ الثانی من حرم العلم والعمل، دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو علم اور عمل دونوں سے محروم کر دیے گئے، ایک وہ اینڈ اور ایک یہ۔ وَهَذَا الصِّنْفُ شَرُّ الْبَرِيَّةِ، اور اس قسم کے لوگ تمام مخلوق سے بدترین ہیں۔ وَهُمُ الصُّمُّ الْبُكْمُ الْعُمْيُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور یہ ہیں بہرے، گنگے اور اندھے کہ عقل اور شعور نہیں رکھتے۔ وَهَؤُلَاءِ نَاسٌ فِي الصُّورَةِ، یہ لوگ ظاہری شکل و صورت میں تو انسان ہیں۔ وَالشَّيَاطِينُ فِي الْحَقِيقَةِ، لیکن حقیقت میں یہ شیاطین ہیں۔ وَجُلُّهُمْ أَمْثَالُ الْبَهَائِمِ وَالْحَمِيرِ وَالسِّبَاعِ، اور ان میں سے اکثر مویشی جانوروں، گدوں اور درندوں جیسے ہیں، جن کے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے، نہ انہیں انسانوں کی قدر ہے، نہ ان کو اپنے رب کی پرواہ ہے، یہ کسی بھی لائق نہیں۔ الثالث، تیسرے نمبر پہ، من فتح له باب العلم، جس کے لیے علم کا دروازہ کھول دیا گیا، واغلق عنہ باب العمل، اور عمل کا دروازہ بند کر دیا گیا، یعنی علم ہے عمل کوئی نہیں۔ فہذا فی رتبۃ الجاہل او شر منہ، بس یہ لوگ جاہل آدمی کے مرتبے میں ہیں یا اس سے بھی بدتر ہیں۔ وما زاده العلم الا وبالا وعذابا، اور علم اس میں اضافہ نہیں کرے گا مگر تباہی اور عذاب میں۔ ولا مطمع فی صلاحه وہدایته، ان کی اصلاح اور ہدایت کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی۔ کن کی؟ جو علم تو حاصل کرتے ہیں لیکن عمل کوئی نہیں کرتے، اللہ رحم کرے۔ فمن عرف الطریق وحاد عنه متعمدا فمتى ترجى هدايته، پس جو صراط مستقیم کو جانتے ہوئے اس سے گریز کر لے اور اس سے دوسری طرف پھر جائے جان بوجھ کر، تو اس کی ہدایت کی کب توقع کی جا سکتی؟ یعنی اس کو رستہ نظر آ رہا ہے اور وہ رستے پہ جانے کی وجہ کسی اور طرف مڑ گیا، کیا کریں گے آپ؟ اس کا مطلب ہے کہ صحیح پتہ ہی نہیں چلا نا، یقین ہی نہیں آیا جو پتہ تھا. ٹھیک ہے نا، جب یقین آ جاتا نا تو پھر نفس پیچھے چلا جاتا ہے. مثلا اس کو چھوٹی سی مثال سے بتاؤں، ایک کینسر پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ اگر آپ سرجری نہیں کرائیں گے تو آپ کی لائف ایکسپیکٹنسی بس اتنی سی ہے، اگر یہ کینسر جسم سے نہیں نکالیں گے تو آپ اتنے دنوں میں مر جائیں گے. اب اس کے دو رویوں میں سے ایک ہو سکتا ہے، ایک تو کہتے ہیں یہ ڈاکٹر جھوٹا ہے، یا یہ کہ ڈاکٹر تو ایسے باتیں کرتے رہتے ہیں، یا یہ کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے پتا چل گیا ہے کہ یہ نتیجہ آنے والا. اور دوسرا اس کو سنجیدگی سے لیتا ہے، سیریسلی لیتا ہے، یقین کرتا ہے ڈاکٹر کی بات پہ اور اپنا آپ پیش کر دیتا ہے کہ ہاں آپ میرے جسم سے یہ زہر نکال دیں، اور وہ اس سرجری سے گزرتا ہے، تکلیف سے گزرتا ہے، پر اس سارے پروسیجر سے گزرتا ہے. لیکن کیوں گزر، اس کے نفس کیا چاہتا ہے کہ ہسپتال میں جائے؟ آپ کو کبھی تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہی پڑا ہوگا نا، دل چاہتا ہے، آپ کا دل چاہتا ہے بھاگ جائیں کہیں، ہاسپٹل نہ جانا پڑے، اس بیڈ پہ نہ لیٹنا پڑے، ان مشینوں کو نہ دیکھنا پڑے، یہ پائپس نہ لگے ہمیں، کہیں چھپ جائیں، کہیں بھاگ جائیں. لیکن کیا بھاگنے کی کوئی جگہ ہوتی ہے پھر؟ نہیں، آپ کو وہیں جانا ہوتا ہے کیونکہ اس کے بغیر آپ کی زندگی خطرے میں ہے. وہ بالآخرت ہم یوقنون، جس کو یہ یقین ہو جائے مرنا ہے اور آخرت میں جواب دینا ہے، پھر اس کا نفس جو ہے نا وہ بدمزہ ہو جاتا. اب یقین کریں، جب انسان کو یہ پتہ چلتا ہے نا کہ اس کو کینسر جیسی بیماری لگ گئی، دنیا اس کے لیے ایرلیونٹ ہو جاتی، اس کو موت نظر آنے لگی، ہر چیز اس کو اجنبی لگنے لگتی، ہر چیز اس کو بے سوادی بے مزہ لگنے لگتی ہے، کیونکہ اس کو موت سامنے نظر آنے لگتی ہے. اللہ تو شفا کسی کو بھی دے سکتا ہے، لیکن جس کو موت کی تلخی محسوس ہونے لگتی ہے تو دنیا بیکار لگنے لگتی ہے، کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. اپنی موت تو پیچھے، اگر کوئی اپنا پیارا مر جائے تو پھر بھی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. کبھی کوئی ہوا ایسے، کوئی بھائی یا بہن یا ماں یا باپ میں سے کوئی چلا گیا تو کچھ دن تک کیفیت کیسے رہی؟ میں نے شادی کے بعد سے، جب اللہ نے مجھے سونے کی چوڑیاں دی تو میں نے کبھی اتاری نہیں تھی، مجھے اتنی پسند، مجھے ایک ہی شوق تھا، انگوٹھیوں اور چوڑیوں کا. لیکن جب میرے والد کی وفات ہوئی تو مجھے اتنی تکلیف تھی کہ سب سے پہلے تو میں نے وہ اتار کے رکھی. اپنے آپ سے، جیسے اپنے آپ کو جو نفس کی خواہشات ہوتی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نفس پہ کیسے قابو پائیں، تو یہ موقع ہوتے ہیں. اکثروا ذکر ہادم اللذات، اس چیز کا ذکر کثرت سے کرو جو لذتوں کو توڑنے والی ہے. ہم لذتوں میں پڑے ہوئے نا دنیا کی، اس لیے ہم پھر عمل نہیں کرتے. لیکن جب کثرت سے موت کا ذکر کریں گے یا کسی عزیز قریبی کو ساتھ جاتے ہوئے دیکھیں گے جو آپ ہی کی طرح ہنستا کھیلتا بولتا. ہماری ایک شاگرد تھی، روز ریگولر کلاس میں آتی تھی، اچانک کینسر ڈائگنوز ہوا، یہ فورتھ بیچ کی بات ہے. بہت شوق سے پڑھ رہی تھی، آتی تھی اور سارا سامنے بیٹھی ہوتی تھی، مجھے ابھی تک ان کا بیٹھنا نہیں بھولتا وہ سب کچھ. تو اچانک ڈائگنوز ہوا، تھوڑی سی ٹریٹمنٹ ہوئی، چند دن کے بعد اللہ کو پیاری ہو گئی. اب جس دن وہ فوت ہوئی تو میں، ظاہر ہے کہ بہت دل کو تکلیف تھی، میں گئی فوراً تعزیت کے لیے. وفات والے گھر میں جاتے ہیں تو کیسے پڑا ہوتا مردہ، اس کو تو نہیں پتا ہوتا کون آئے. مجھے ان کے بیڈ روم میں بٹھایا گیا، میں دیکھ رہی سامنے ان کی وارڈ روم، سارے کپڑے لٹکے ہوئے ہیں، ان کا بیڈ، ان کے جب دروازہ بند کیا تو دروازے کے پیچھے بھی کچھ کپڑے لٹکے ہوئے تھے، سائڈ پہ جو چیزیں ہم سائڈ ٹیبل پہ رکھتے ہیں وہ ساری بھی رکھی ہوئی تھی. تو اتنی عجیب میرے دل کی حالت ہوئی کہ یہ دنیا ہے، ایسے جانے والا چلا جاتا ہے، ہر چیز دنیا کی ادھر ہی پیچھے رہ جاتی ہے. جب انسان زندہ ہوتا تو اپنی الماری کسی کو کھولنے دیتا ہے، اپنے کپڑے کو ہاتھ لگانے دیتا ہے؟ نہیں، ایک ایک چیز کو سینت سینت کر رکھتی ہے، یہ میری ہے، یہ میری ہے، تمہیں کیسے ضرورت ہوئی میری چیز اٹھا کر لے گئے، یہ میری فلاں کینٹی کون لے گیا، میری فلاں چیز کون لے گیا، یہ کس نے اٹھا لی میری چیز. اپنے بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں کہ اگر ضرورت کی چیز کمرے سے اٹھا کے لے جائیں، واپس نہ رکھیں، کوئی بھی میرا نہیں ہے، یاد رکھیں، سب چھوڑ کے جانے والے. جو ساتھ لے جانے والی چیز ہے نا اس پہ فوکس کریں اور اپنے نفس سے خود باتیں کیا کریں، اور سلف صالحین کے حالات پڑھا کریں کہ وہ کیسے جیتے تھے، اس سے بہت سارے سبق ملتے ہیں. لاہور میں تو اللہ رحم کرے، جس سڑک سے گزرتے ہیں اشتہاروں کی بھرمار ہے، ایسی ایسی تصویریں ہیں، ایسی ایسی جیولری دکھائی ہے، ایسے ایسے ویڈنگ ڈریسز ہیں، ایسی ایسی، اللہ اکبر، دنیا امڑ کے آئی ہوئی ہے، کہاں کہاں سے نظریں بچائیں گے. تو جب ہر وقت یہی دیکھیں گے تو پھر دل میں کیا خواہشات پیدا ہوں گی کہ یہ لے بھی لیں، اور جو لینے کی بات ہوگی تو پھر کوئی جاب کر لیتے ہیں ذرا سے پیسے کمائیں تو پھر جا کے لے لیں، جو کرنے کا کام ہے آخرت بنانے کا تو پیچھے ہی رہ جائے گا. دنیا اتنا بڑا فتنہ ہے، کہ کم ہی لوگ اس سے بچتے ہیں، دھوکہ ہے. کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہد القوم الظالمین. پس جو صراط مستقیم کو جانتے ہوئے اس سے گریز کر لے اور اس سے دوسری طرف پھر جائے جان بوجھ کر، تو اس کی ہدایت کی کب توقع کی جا سکتی ہے؟ آل عمران کی آیت 86 ہے، اللہ کیوں کر ہدایت دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، لا الہ الا اللہ پڑھ کے پھر غلط کام کیے، اور انہوں نے گواہی دی تھی کہ بے شک رسول برحق ہیں، یہ بھی کہتے ہیں، اور ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آ چکی، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہ ان لوگوں کے بارے میں جو جان بوجھ کر ہاتھ کاک سے پھر جاتے ہیں. الرابع، من رزقہ اللہ حظا من الارادۃ والعزیمۃ والعمل ولکن قل نصیبہ من العلم. چوتھی قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ نے ارادہ اور پختہ عزم اور عمل کا ایک حصہ نصیب فرمایا، لیکن علم میں ان کا حصہ کم ہے. یہ ساری چیزیں ہیں، عمل بھی کر لیتے ہیں، ارادہ بھی ہے، لیکن علم میں آگے نہیں بڑھتے. صلاحیتیں ہیں لیکن علم کا رستہ چھوڑ دیا، جو ہے اسی کو کافی سمجھتے ہیں. وَهَذَا اِذَا وُفِّقَ لَهُ الْاِقْتِدَاءُ بِعَالِمٍ أَوْ دَاعٍ مِنْ دُعَاةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اِزْدَادَ عَمَلُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ. ایسے لوگوں کو جب کسی عالم یا اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف دعوت دینے والے کسی داعی کی پیروی کی توفیق مل جائے، اس کا ساتھ مل جائے، تو ان کا عمل بڑھ جاتا ہے اور ان کا عمل اور اچھا ہو جاتا ہے. یعنی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اندر صلاحیت ہے، بس اس لیے آگے نہیں بڑھتے کہ ماحول نہیں ہے. جو ہی انہیں کوئی ماحول ملتا ہے، کوئی علم والا ملتا ہے، تو اس کی صحبت میں اور اس کے ساتھ رہ کے بہت ایکسل کر جاتے ہیں. اب آپ اپنے آپ کو تلاش کر لیجئے، آپ کہاں کھڑے ہیں؟ چار قسم کے لوگ ہیں، آپ کون ہیں؟ خود کو خود دیکھ لیں آئینے میں. والانسان لا يرغب في طلب العلم ولا يقبل عليه الا بإرادة جازمة. اور انسان علم حاصل کرنے میں دلچسپی نہیں لیتا اور اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، مگر ٹھوس ارادے کے ساتھ، پکے ارادے کے، پکی نیت کے ساتھ. ولا تات الارادۃ الا بمحرک لها وهو الايمان. اور ارادہ پیدا نہیں ہوتا جب تک کوئی نہ کوئی اس کو حرکت دینے والا نہ ہو، موٹیویشن نہ ہو، اور وہ ہے ایمان. ومعرفۃ فضل العلم وثواب العلماء. اور اس کو تحریک دینے والی چیز جو محرک ہے وہ کیا ہے؟ علم کی فضیلت اور علماء کا اجر و ثواب. ومعرفۃ درجاتہم عند اللہ. اور اللہ کے ہاں ان کے درجات کو جاننا بھی، تو پھر ان کو شوق آتا ہے کہ ہم بھی کیوں نہ کچھ کریں. یعنی اپنے لیے کوئی رول ماڈل دیکھتے ہیں تو پھر ان کو موٹیویشن ملتی ہے. وَمِمَّا يُرَغِبُ الْعَبْدَ لِطَلَبِ الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ وَيُحَرِّكُ نَفْسَهُ لِتَعَلُّمِهِ وَتَعْلِيمِهِ أَنْ يَقُولَ لِنَفْسِهِ. اور جو چیز بندے کو شرعی علم کے حصول کی طرف رغبت دے سکتی ہے اور اس کے نفس کو تعلیم اور تعلم کے لیے متحرک کر سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے نفس سے کہے، اپنے نفس سے باتیں کرے. کیا؟ ان اللہ امرنی بالعبادات والطاعات والفرائض ولا اقدر علی ادائها الا بالعلم. بے شک اللہ نے مجھے عبادات اور اطاعت اور فرائض کے بجا لانے کا حکم دیا ہے، اور میں ان کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا مگر علم کے ساتھ. یہ تو سب کو معلوم ہے نا کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کا حکم دیا، اپنی اطاعت کا، کچھ فرائض ہم پہ عائد کیے ہیں، ان کو ادا کرنا ہے. کیسے کریں گے وہ؟ زکوٰۃ ہی کیسے دیں گے اگر ہمیں پتہ ہی نہیں کیسے دینی ہے، کس کو دینی ہے، کتنی دینی ہے؟ ہم تو اپنے فرائض بھی ادا نہیں کر سکتے اگر ہم علم حاصل نہیں کرتے. وَنَهَانِي اللَّهُ عَنِ الْمَعَاصِي وَالْآثَامِ. اور اللہ نے مجھے نافرمانی اور گناہ کے کاموں سے روکا ہے. وَلَا أَقْدِرُ عَلَى اجْتِنَابِهَا إِلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ قُبْحِهَا وَسُوءِ عَاقِبَتِهَا. اور میں ان سے پرہیز کرنے کی قدرت نہیں رکھتا مگر ان کی قباحت اور برے انجام کو جان لینے کے بعد. وَلَا يَتِمُّ ذَلِكَ إِلَّا بِعِلْمٍ. اور یہ کام بھی علم کے بغیر نہیں ہو سکتا. یعنی کسی بھی بنائی، کسی بھی غلط کام کا نتیجہ کیا ہوگا، جب تک وہ نہیں مجھے پتا تو میں اس کام سے رکوں گا کیسے؟ وَيَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْجَبَ عَلَيَّ شُكْرَ نِعَمِهِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ وَلَا أَقْدِرُ عَلَى مَعْرِفَتِهَا. اور وہ کہے کہ اللہ عز و جل نے مجھ پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں پر شکر بجا لانے کو واجب ٹھہرایا ہے. نعمتوں پر شکر کو واجب ٹھہرایا ہے، لازم ہے شکر. وَلَا أَقْدِرُ عَلَى مَعْرِفَتِهَا وَطَاعَةِ اللَّهِ فِيهَا إِلَّا بِالْعِلْمِ. اور میں ان کو پہچاننے اور ان میں اللہ کی اطاعت بجا لانے پر قدرت نہیں رکھتا مگر علم کے ساتھ. نعمتوں کی پہچان بھی کب آتی ہے؟ یہ ساری نعمتیں تو پہلے بھی تھیں نا آپ کے پاس، لیکن جو جو قرآن مجید پڑھتے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ نظر آنے لگتی ہیں. وَأَمَرَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِإِنصَافِ الْخَلْقِ، اور اللہ عز و جل نے مجھے حکم دیا کہ میں لوگوں کے ساتھ انصاف کروں. وَلَا أَقْدِرُ عَلَىٰ إِنصَافِهِمْ إِلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ حُقُوقِهِمْ، اور میں ان کے ساتھ انصاف کرنے کی قدرت نہیں رکھتا مگر ان کے حقوق کو جاننے کے بعد کہ کس کا کتنا حصہ بنتا ہے. وَمَا يَجِبُ لَهُمْ، اور ان کے لیے کیا واجب ہے. وَلَا يَتِمُّ ذَلِكَ إِلَّا بِالْعِلْمِ، اور یہ چیز بھی علم کے ساتھ ہی مکمل ہو سکتی ہے. وَأَمَرَنِي سُبْحَانَهُ بِالصَّبْرِ عَلَىٰ بَلَائِهِ وَلَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ ثَوَابِهِ وَحُسْنِ عَاقِبَتِهِ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کی آزمائش پر صبر کروں، مجھے تو تکلیف آئے کوئی تو کیا کروں، صبر کروں. أَمَرَنِي سُبْحَانَهُ بِالصَّبْرِ عَلَىٰ بَلَائِهِ، لیکن صبر کس کو آتا ہے. وَلَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ، میں اس پہ قادر نہیں ہو سکتا. اللہ باد ہماری فتح ثواب ہی وہ حسن عاقبتی، مگر اس کے ثواب کو جاننے اور اس کے اچھے انجام کو جاننے کے بعد. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کو پتا ہوتا ہے نا کہ کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی تکلیف آ گئی اور اس پر گناہ جھڑ رہے ہیں، جیسے سوکھے پتے درخت سے جھڑتے ہیں، ایسے گناہ جھڑ کے نیچے جا رہے ہیں پر انسان صاف ہو رہا ہے، تو پھر اس بیماری پہ وہ کیا کرتا ہے، الحمدللہ علی کل حال. اس کے لیے وہ تکلیف سہنا آسان ہو جاتی ہے، آزمائش آسان ہو جاتی ہے. وَلَا يَتِمُّ ذَلِكَ إِلَّا بِالْعِلْمِ. وَأَمَرَنِي سُبْحَانَهُ بِعَدَاوَةِ الشَّيْطَانِ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے شیطان سے دشمنی رکھنے کا حکم دیا. وَلَا أَقْدِرُ عَلَيْهَا إِلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ كَيْدِهِ وَخُطُوَاتِهِ وَلَا يَتِمُّ ذَلِكَ إِلَّا بِالْعِلْمِ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے شیطان سے دشمنی رکھنے کا حکم دیا اور میں اس پہ قدرت نہیں رکھتا مگر جب تک کہ میں اس کی چالوں اور اس کے منصوبوں کو نہ جان لوں، اور یہ ہو نہیں سکتا مگر علم کے ساتھ. اس کے لیے بھی علم چاہیے. اب یہ ساری جگہ بتا رہے ہیں کہ جس کے لیے آپ کو علم چاہیے، اور یہ آپ کی روز مرہ کی انٹریکشن ہے شیطان کے ساتھ بھی اور آزمائشوں کے ساتھ بھی، اور بھی بہت ساری چیزیں، فرائض کی ادائیگی بھی. آپ دیکھیں کہ زندگی کے مشکل رستے کو ہم پار ہی کیسے کر سکتے ہیں علم کے بغیر، روڈ میپ کے بغیر ہی چلے جا رہے ہیں، ٹھوکریں کھا رہے ہیں. وکمال العمل الصالح وقبوله مبنی علی ستۃ امور، اور عمل صالح کا کامل ہونا، نیک عمل کا کامل ہونا اور اس کا قبول ہونا، یہ چھ چیزوں پر مبنی ہے. یعنی نیک عمل کب قبول ہوتا ہے، جب چھ چیزیں اس میں پائی جائیں. وہ کیا ہے؟ الاول اخلاص العمل للہ، یہ کہ عمل اللہ کے لیے خالص کیا جائے. الثانی ان یکون علی طریقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری بات کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. الثالث الاحتساب، اس کے لیے اجر کی نیت کی جائے. من صام رمضان ایمانا و احتسابا، یہ وہ والا احتساب ہے. بأن يعرف قيمة العمل الذي يؤديه لله، کہ وہ اس عمل کی قدر و قیمت کو جانتا ہو جو وہ اللہ کے لیے ادا کرنا چاہتا ہے، ثواب بھی پتا ہو. الرابع اليقين على ذات الله الذي يملك كل شيء، اللہ کی ذات پر پورا یقین ہو جو ہر چیز کا مالک ہے، کہ اللہ دے گا، اس کا ثواب دے گا، اس کا اجر ملے گا، یہ یقین بھی ہونا چاہیے. الخامس ان يؤديه بالمجاهدة بترک ما يحب من اجله، پانچویں بات یہ کہ وہ پوری محنت کے ساتھ اس عمل کو ادا کرے اللہ کی خاطر ان چیزوں کو چھوڑ کر جن کو وہ پسند کرتا ہے. کیا سمجھ آئی؟ پوری محنت کے ساتھ کام کرے اللہ کی خاطر ان چیزوں کو چھوڑ کے جن کو وہ پسند کرتا ہے. مثلا کیا پسند کرتے ہیں آپ؟ سونا، آرام کرنا، مزے مزے کے کھانے کھانا، شاپنگ کرنا، گھومنا پھرنا، دوستوں سے گپ شپ، سوشلائزنگ، ہاں ٹینشن فری زندگی گزارا، یہ پسند ہے. السادس ان یؤدیہ بصفت الاحسان، چھٹی بات کہ اس کو احسان کے انداز پر ادا کرے. فیؤدیہ باحسن ہیئت، تو اس کو بڑی اچھی حالت کے ساتھ ادا کرے. ویقوم بہ امام ربہ کانہ یراہ، اور وہ اس عمل کو لے کر اپنے رب کے سامنے اس طرح کھڑا ہو گویا وہ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَّمْ يَكُن يَرَاهُ فَإِنَّ رَبَّهُ يَرَاهُ، اگر اس کو دیکھتا نہیں تو بے شک اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ ہم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا، کہاں دیکھے گا، جنت میں. تو پھر عمل کب تک کرنا ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. احسان کے ڈیفینیشن میں ایسا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار دے دیا نا کہ جو دنیا میں اچیویبل ہی نہیں ہے، کہ ہم اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتے نا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. لیکن اس کے لیے سٹرگل کرنی ہے نا کہ ہم نے اس مقام تک پہنچنا ہے جا کے نیک عمل کے ذریعے. نیک عمل ایک سیڑھی ہے وہاں تک جانے کی. بل عمل شرط لصحت الایمانی، اور عمل ایمان کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے. عمل ایمان کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے. والاعمال منها ما هو شرط صحت كالصلاة، اور اعمال میں سے کچھ وہ ہیں جو ایمان کے صحیح ہونے کی شرط ہیں، جیسے نماز. ومنها ما هو شرط كمال كبر الوالدين، اور کچھ اعمال وہ ہیں جو ایمان کے کامل ہونے کے لیے شرط ہیں، جیسے کہ والدین کی فرما برداری کرنا.
ایمان کی نشانی سچ ہے اور منافقت کی نشانی جھوٹ ہے. ایسا محسوس ہوا ہے آج کے لیکچر کے بعد کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو کیوں سب سے زیادہ تکلیفیں دیتے ہیں؟ ان کو سچا بنانا ہوتا ہے.
بالکل.
اور تکلیف جب تک آتی نہیں، انسان کی جان پہ بنتی نہیں، انسان اپنے رب کو اس طرح سے پا ہی نہیں
سکتا. اس کی اصلیت بار نہیں آتی،
وہ سچا نہیں ہو سکتا.
جب تکلیف آتی ہے نا تو اصلیت بار آ جاتی ہے.
بالکل.
مثلا کسی شخص کے ساتھ آپ کے بظاہر ٹرمز بڑے اچھے تھے، ایسا ہوتا نا، بہن بھائی ہوں، دوست ہوں، کوئی بھی ہوں، اگر اس میں سے کسی نے آپ کی مرضی کے خلاف کوئی چیز کہہ دی یا آپ پر کوئی بات کہہ دی، پھر جو آپ کا ریئیکشن ہے نا وہ آپ ہیں.
ہاں، السلام علیکم استاذہ، میں نے آپ سے یہ کوسچن پوچھنا تھا کہ ابھی جو اینڈ والا تھا نا قبولیت کے، اس میں کہ آپ اس طرح سوچیں کہ جیسے آپ رب کو دیکھ رہے ہوں، تو آپ نے جیسے بتایا کہ ہم تو رب کو نہیں دیکھ پاتے، تو کیا رب کو جب ہم فیل کرتے ہیں تو وہ اس میں آ جاتا ہے؟ جیسے کبھی کبھار
فیلنگ ہی ہوتی ہے، آنکھوں سے تو نہیں دیکھ سکتے. عمل کے لیے نا ایک تو کتنی محاسبہ کیا کریں، ٹھیک ہے نا، پھر یہ ہے کہ دن کے آغاز سے رات تک کیا کیا کرنا چاہیے آپ کو، اس کی لسٹ بنایا کرے کہ اس میں سے فرائض کون سا جو مجھے ہر قیمت پہ ادا کرنا، اور پھر اس کے بعد نمبر دو کیا، جیسے نماز کی فرض، سنت، نفل ہوتے ہیں، ایسے ہی ہمارے ہر کام کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو لکھا کریں اور پھر چیک کیا کریں کہ کیا کیا آپ نے کر لیا اور کن چیزوں پہ اب ورک کرنے کی ضرورت ہے، پھر اس کے اوپر مزید اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے لگ پڑیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.